بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أطاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, ساتھیوں, ماں اور بہنوں, گزشتہ تین دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ قصص کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے, سن رہے تھے, اور اس حصے کا اختتام اس بات پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے استکبار کے نتیجے میں پکڑا اور اسے سمندر کے حوالے کر دیا, اسے پھینک دیا اٹھا کر. دنیا میں اس پر لعنت اللہ تعالیٰ نے کر دی, آخرت میں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور دنیا میں جس طرح سے وہ لیڈری کرتا تھا, وہ قیادت کرتا تھا, وہ حاکمانہ رویہ جو اختیار کرتا تھا, آخرت میں بھی اسے لیڈرشپ کا مقام ملے گا, اور اس طرح کے گمراہ لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے وہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہنم میں کود پڑے گا. اس کے بعد یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کو امامت و قیادت عطا فرمائی, اور امامت و قیادت عطا کرنے کا مظہر یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عطا فرمائی, بصائر للناس, جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان ہے, جس میں وہ ہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے, اللہ میں تذکرون, یہ ساری باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک نہیں, دو نہیں, کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے. میں اس سے پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں قصوں کی تکرار نہیں ہے, تکرار ابد بے جا تکرار نہیں ہے. ہر جگہ واقعے کو ایک نئے پس منظر میں, ایک نئے سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ پیش کرتا رہا ہے. یہاں جس سیاق و سباق میں یہ واقعہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس گروپ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ رسالت کا گروپ ہے. بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ رسالت کا گروپ ہے. رسالت کے گروپ کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا. اس واقعے کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کا جو مرکزی مضمون ہے رسالت, اس سے اس واقعے کو جوڑ دیا. کیسے جوڑا؟ اللہ تعالیٰ نے یوں جوڑ دیا اس واقعے کو, وما کنت بجانب الغربی, تم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی تو کوہ طور کے مغربی جانب, جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, پہلے تو 30 دن کے لیے بلایا, سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں. اس کے بعد 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو اور 10 دن بڑھا دیا, اور 40 دن کا اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تھا. حضرت موسیٰ 40 دن اور رات وہاں گزارنے کے بعد لوح لے کر, الواح, تختیاں لے کر, جس میں 10 کمینڈمنٹس تھے, 10 گویا کے ہدایات اللہ تعالیٰ نے جو دی لکھ کر دی تھی, ان الواح کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی طرف آئے. اور اس وقت آئے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات اور سونے جمع کر کے اس میں سے ایک بچڑا بنایا, اور ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ بچڑے کی پوجا میں لگ گیا, اس کی عبادت میں لگ گیا. سارا واقعہ ہم جانتے ہیں. یہ اس وقت ہوا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن اور رات کے لیے بلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم بتا دو لوگوں کو, تم حضرت موسیٰ کا قصہ ٹھیک ٹھیک اس طرح سے سنا رہے ہو گویا کہ تم اس وقت طور میں مغربی جانب میں کھڑے ہو کر ان ساری چیزوں کو مشاہدہ کر رہے تھے, حالانکہ تم اس وقت کوہ طور پر نہیں تھے, تمہارا وجود بھی نہیں تھا, مغربی جانب ہم بلا کر حضرت موسیٰ کو جب الواح دے رہے تھے اور اس میں 10 احکام نازل کر رہے تھے تو اس وقت تم نہیں تھے، لیکن تم نے عرب کے قریش کے لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ کا قصہ یوں سنایا ہے گویا کہ تم اس وقت ابزرور تھے، تم نے گویا کہ مشاہدہ کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم رسول ہو اور اللہ نے تم پر یہ وحی کی ہے، تم گویا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں تھے، اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تفصیلات کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ چیلنج کیا، جب یہ چیلنج کیا تو اس چیلنج کا رد کوئی نہیں کر سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی اتنی تفصیلات، اور بعض جگہ تو یہ تفصیلات بائبل کی جو تفصیلات ہیں، تورات کی جو تفصیلات ہیں، ان سب سے یہ آگے ہیں، اور ان ساری تحریف شدہ بائبل اور تحریف شدہ تورات کی خرابیاں بتاتا ہے قرآن مجید، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ہزاروں برس پچھلے جو واقعات گزر چکے ہیں ہو بہو وہ سناتے تھے، یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات آئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد یہ بات آئی ہے سورہ ہود کے اندر کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت نہیں تھے جبکہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے پار کروایا تھا، یہ واقعہ وہاں بھی آیا ہے، یہی بات ہم نے دیکھا سورہ مریم کے اندر بھی جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں، کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی کفالت کے بارے میں قرآن اندازی کی گئی، اور مختلف لوگ قبیلے کے لوگوں کے درمیان آپس میں یہ لڑائی تھی کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آخر میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام وہ قرآن نکلا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کو پالا تھا، تب بھی یہ آیت ہو بہو آئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت وہاں نہیں تھے جبکہ مریم کے بارے میں قرآن اندازی ہو رہی ہے، ایسے قرآن نے ایک نہیں دو نہیں کئی جگہ بتایا ہے، حضرت یوسف کو لے جا کر جب کنویں میں پھینکا گیا اور بھائیوں نے جب سازش کی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت اس کنویں کے پاس نہیں تھے جبکہ یوسف کے برادران نے یہ سازش رچی تھی، گویا کہ یہ پچھلے گزرے ہوئے واقعات کو ہو بہو سنانا آپ کے رسالت کے حق میں ایک پکا ثبوت ہے اور ایک دلیل ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے تم اس وقت تور کے مغربی جانب میں نہیں تھے، اس قطعین الہ موسیٰ الامر جبکہ ہم موسیٰ کو احکام دے رہے تھے اس وقت نہیں تھے، وما کنت من الشاہدین اور تم ابزرورس میں سے نہیں تھے، تم مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ولکن انشانا قرونا فطوال علیہم العمر اور احکام عشرہ 10 ہدایات دینے کے بعد ایک طویل مدت گزر چکی، اس کے بعد جو ہے تم اس وقت کے سارے واقعات یوں تفصیل سے سناتے ہو، ایک وقت گزر چکا ہے، وما کنت ساویین فی اہل مدینہ اور تم مدین میں بھی نہیں تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس گئے اور 10 سال کی زندگی وہاں انہوں نے بسر کی، اور خواتین جو 2 لڑکیاں آئیں ان کے بکریوں کو پانی پلانے کا پورا ماجرا، پھر وہ لڑکیاں آئیں ان کے ساتھ نکاح، یہ ساری جو باتیں تفصیل سے تم سنا رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم مدین میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، اس کے باوجود تم آیتوں کو تتلو علیہم آیاتنا ہماری آیات کو مکے کے لوگوں کے سامنے اس طرح سے تلاوت کر کے سنا رہے ہو گویا کہ تم نے مدین میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اتنے باریک بینی کے ساتھ اتنی تفصیلات کے ساتھ تم سنا رہے ہو، ولکن کنا مرسلین حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے یہ ساری تفصیلات تم کو معلوم ہے، وما کنت بجانب الطور اور طور کے اس کنارے میں بھی نہیں تھے، دہنے جانب طور کے نہیں تھے، جبکہ اذ نادینا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پکارا تھا تب بھی اس وقت تم نہیں تھے، یہ ساری تفصیلات تم سناتے ہو، یہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ 3 باتیں آئیں، طور میں تم اس وقت نہیں تھے، مدین میں تم نہیں تھے، اور وادی مقدس طوا میں بھی تم نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیلنج تھا اللہ کے رسول کی رسالت کے سلسلے میں، اور اس چیلنج کا جواب مکے کے لوگ نہیں دے سکے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تفصیلات سنا رہے ہیں یہ بائبل اور تورات کے اندر بھی یہ ساری تفصیلات اتنی تفصیلات نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی راہب سے ملاقات کرنا، اس کی شاگردی اختیار کرنا، اس کے ہاں تورات اور انجیل کا کے اسباق کا درس لینا، یہ تاریخ میں ثابت نہیں اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کو چیلنج کی حیثیت سے پیش کیا تو کوئی مرد بہادر اٹھ کر مکے میں ایسا نہیں تھا جس جو کوئی دعویٰ کر سکتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ تم 1 سال کے لیے مکے سے غائب ہو چکے تھے، ہو نہ ہو تم کہیں بیٹھ کر جو ہے مصر کے اندر شام کے اندر کہیں بیٹھ کر تم نے یہ ہدایاتیں لی ہو، کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا، پھر آپ کے پاس کوئی ایسی لائبریری بھی نہیں تھی، یا آپ کے پاس تو کاغذ کا پرزہ بھی نہیں تھا کجا کے کوئی لائبریری ہو، تو یہ ساری تفصیلات کا سنانا ایک ایسا چیلنج تھا، اس چیلنج کا جواب اس وقت کے اہل مکہ بھی نہیں دے سکے، اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا ولکن رحمہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا، یہ رسالت کا گروپ ہے اور رسالت کے اس بات کے لیے گویا کہ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا تھا، کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اس رحمت کی قدر کرو، رسالت بھی اللہ کی رحمت ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی قدر کرو، اور یہ رحمت اس لیے نازل کی گئی، رسول کو رحمت کی حیثیت سے اس لیے بھیجا گیا، کتاب کو رحمت کی حیثیت سے اس لیے نازل کی گئی، من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، اس سے پہلے اس قوم کے اندر کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2500 سال کا وقفہ گزرا، اس 2500 سال کے وقفے میں کوئی رسول اس مکے کے لوگوں کے درمیان نہیں آیا تھا، لہذا تم کو ہم نے بھیجا تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ، آگاہ کرو، وارن کرو، ان کے غلط رویش سے انہیں وارن کرو، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت پائیں۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو بھی رحمت بنایا، قرآن کو بھی رحمت بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی جو رسالت ہے ایک طرف رحمت ہے دوسری طرف حجت ہے، رسالت ایک طرف رحمت ہے دوسری طرف حجت ہے۔ حجت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ہو سکتا تھا، اس بات کا امکان تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، اس بات کا امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو پکڑتا، کسی رسول کو بھیجے بغیر بھی اگر لوگ راہ راست پر نہ آتے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت، سلامتی کی فطرت عطا کی ہے، ضمیر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل و حواس عطا کی ہیں، کائنات کے اندر بے شمار دلائل پھیلا دیے ہیں۔ اس ساری تفصیلات جو ہے تفہیم القرآن میں سورہ ملک کے تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی ایک چھٹا گویا کے مرحلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے 5 ایسے اللہ تعالیٰ نے انسٹرومنٹس دے دیے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی راہ راست پا سکتا ہے، کائنات پر غور و فکر کر کے، ضمیر کی آواز کو سن کر، فطرت سے رہنمائی حاصل کر کے، تاریخ سے سبق لے کر، چاہے تو آدمی خدا تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ ان 5 ذرائع کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا کہ چھٹا ذریعہ اس نے رسول کی حیثیت سے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ جب آ پڑے ان پر کوئی مصیبت، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لیتا، تو یہی لوگ پکارتے، یہی لوگ چیخ پکار کرتے، فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے پروردگار تم نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر کوئی رسول بھیجتا تو فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، تسلیم کرتے، مانتے اور ہم مومنین ہو جاتے، تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا۔ لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے اس حجت کو پوری کرنے کے لیے ہم نے رسول کو بھیجا، ورنہ اگر یہ حجت کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم رسول کو بھی نہیں بھیجتے، اس کے باوجود لوگوں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے علاوہ اور 5 ذرائع پیدا کیے ہیں جس کے ذریعے سے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، فطرت سے اور عقل سے اور بہت سی چیزوں سے، ان سب کے باوجود حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ تو یہ ہوا کہ نعمت ہے، رحمت ہے اور حجت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب آپ مکے میں تشریف لائے تو ریشہ دوانیاں ان کی جاری تھی یہودیوں کی، یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا تھا اہل عرب کے سامنے کہ تم محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی تم رسول ہو تو ہمارے ہاں ایک رسول آئے تھے موسیٰ نام کے، تو موسیٰ کو جس طرح سے معجزے عطا کیے گئے اس طرح کے معجزے تم کیوں نہیں لے آئے، اس طرح کے معجزوں سے تم کیوں خالی ہو، یہ پوچھو ان کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرب کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، موسیٰ کو جو چیز دی گئی تھی، جو معجزے دیے گئے تھے، ایسے معجزے آپ سے کیوں صادر نہیں ہوتے، آپ کیوں ان معجزوں سے خالی ہیں، آپ بھی اگر معجزے لاتے تو ہم ضرور مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان کو ذرا بتاؤ کہ معجزے تو موسیٰ کو دیے گئے تھے، ان معجزوں کا کیا ہوا؟ معجزوں کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں نے ٹھکرایا، اسے رد کیا، اس کا انکار کیا، انکار کرنے کے نتیجے میں پکڑے گئے اور بری طرح سے مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم کو یہ خبر نہیں پہنچی، معجزے بھی لائے، معجزوں کا انکار بھی ہوا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے کفر نہیں کیا، موسیٰ جو معجزے لائے تھے اس کا انکار کیا تھا، تمہاری بھی یہی روش ہوتی کہ اگر حصے معجزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے تو ان حصے معجزوں کو دیکھ کر تم رد کرتے اور رد کرنے کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے سکتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور معجزے لے کر آئے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کہا اس وقت فرعون نے، فرعون نے کہا وقالو قالو سحرانی تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں، کون؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تو معجزوں کا نام انہوں نے رکھا جادو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزے عطا کرتا تو تم بھی وہی کہتے، تم بھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں بھیجی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے وقالو انا بکل کافرون، ہم دونوں کے منکر ہیں، نہ ہم تورات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اہل عرب نے کہا، قریش کے لوگوں نے کہا، مکے کے لوگوں نے کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیلنج کرتے ہیں، یہ بہت اچھا چیلنج ہے، اور آج کے زمانے میں بھی یہ چیلنج وتھ سٹینڈ ہوتا ہے. آج بھی ہم ہدایت کے معاملے میں قرآن کو چیلنج کے حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں. قرآن کو اللہ کے رسول نے یوں پیش کیا، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ ہوا احدا منہما، تورات اور قرآن ان دونوں کا تم نے انکار کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کتاب اگر تمہارے پاس ہے، تورات کو بھی چھوڑو قرآن کو بھی چھوڑو، اس سے بہتر رہنمائی کرنے والی کتاب اگر تمہارے پاس موجود ہو تو لے آؤ. فاتو بھی کتاب، اس کتاب کو لے آؤ. اتبعو ان کنتم صادقین، میں اس کی اتباع کروں گا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. کوئی دلیل لے آؤ. جو تعلیمات میں پیش کرتا ہوں، جو اخلاقی نظریہ میں پیش کرتا ہوں، جس راہ راست کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں، جو کائنات کی حقیقتیں میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، اس سے بہتر کائنات کی حقیقت کو سمجھانے والی کتاب، اس سے بہتر اخلاقی فلسفہ دینے والی کتاب، اس سے بہتر ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب اگر ہے تمہارے پاس تو لے آؤ. دیکھیں گے یہاں کے ہندو لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس وید ہے، پرانا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ چیلنج آج بھی وتھسٹینڈ کرتا ہے، ہم پیش کر سکتے ہیں. قرآن سے بہتر اگر کوئی کتاب ہے جو کائنات کا نظام پیش کرے، جو حقیقتیں پیش کرے، جو اللہ رب العالمین کا تعارف کرا سکے، تو لاؤ کتاب، ہم اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن حق کا جستجو کرنے والا اور حق کا متلاشی ہوتا ہے. حق جہاں بھی میرے وہ لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی جو ہے یہ مجبوری ہے کہ قرآن کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا، اسے رہنمائی اور ہدایت کہیں نہیں مل سکتی. یہ اس کے لیے یہی ایک لمیٹیشن ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ چیلنج کرتا، لاؤ تمہارے پاس اگر کوئی کتاب ہے تو اگر اس کے اندر ہدایت ہے تو میں سب سے پہلے اسے قبول کروں گا، لیکن اس سے بہتر کتاب کوئی پیش نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے کہ ان کو سنا دو، ایک بات ان کو سنا دو. جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، ہدایت کا انکار کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو لازماً وہ شہوات کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہوں گے. جب ہدایت کی اتباع نہیں، خدا کی اتباع نہیں، تو ہوا کی اتباع کریں گے. یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں. خدا کی اتباع جو لوگ چھوڑیں گے وہ ہوا کی اتباع کریں گے. ہوا کا مطلب خواہشات ہیں، یہ اردو والی ہوا نہیں ہے. چلو تم ادھر کچھ ہوا ہو جدھر کی جو کہا جاتا ہے وہ ہوا نہیں ہے. ہوا سے مراد خواہشات. اگر ہدایت خدا کی پیروی نہیں کریں گے تو لازمن ہوا کی پیروی کریں گے، خواہشات نفس کی پیروی کریں گے. دیکھیے کتنے ترتیب کے ساتھ، کیسی باریک بینی کے ساتھ پرانے مجید یہ راز کو کھولتا ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر تمہارے چیلنج کا یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے تو فَاعْلَمْ، جان لینا چاہیے، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ باقاعدہ اور یقیناً یہ لوگ جو ہے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی پیروی نہیں کرتے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص سے گمراہ اور کون ہوگا، اس شخص سے گرا ہوا شخص کون ہوگا جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. بغیر ہدم من اللہ، ہوا ہدا ہوا ہدا، بار بار ریپیٹ ہوئی یہ الفاظ. تو ہدایت کے بغیر جو لوگ خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں ان سے زیادہ دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور زاویے سے مکے کے لوگوں کو جو ہے تنبیہ کی، ایک اور طریقے سے کہا کہ اگر تم اس کی قدر نہیں کرتے، اگر تم قدر شناسی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تمہارے جیسے لاخیرے، تمہارے جیسے نا قدروں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تم نہیں قدر کرتے تو چھوڑو. اس کلام کو قدر کرنے والے کہاں کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. حدیث کی کتابوں میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 لوگ حبشہ سے آئے. جب حبشہ میں یہ بات پہنچی کہ مکے میں ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے، وہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک نئی کتاب لے آئے ہوئے ہیں، تو حبشہ کے نصارہ یعنی عیسائی لوگ جو ہے 20 لوگوں کا ایک وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. آنے کے بعد تفصیلات انہوں نے معلوم کی. جب تفصیلات انہوں نے معلوم کی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی پیشین گوئی اس سے پہلے ان کی کتابوں میں یعنی انجیل میں پیشین گوئی ملتی ہے. تب انہیں بڑی خوشی ہوئی. آئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے واپس حبشہ میں خبر لے جانے کے لیے، لیکن جب محسوس ہوا کہ یہ سچے رسول ہیں، پکے نبی ہیں، تو وہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. یہ جب واقعہ ہوا تو ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ مکے میں کعبے میں جو ہے یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو وہ آیا اور آ کر اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور بہت ہی برا بھلا کہا کہ تم جیسے مسافروں کو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، تم بدترین قسم کے لوگ ہو، تم آئے تھے چیزوں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے تم آئے تھے، لیکن یہ کیا ماجرا ہوا کہ تم ان کے آگے سرنڈر ہو گئے اور تم ایمان لے آئے، تمہارا برا ہو. اس طرح سے اس نے گالیاں بکی. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کوٹ کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے ناقدری کی، قرآن کی تم نے ناقدری کی، قدر شناس لوگ کہاں ہیں جو ہزاروں میل کے فاصلے سے دور سے آتے ہیں اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، نہ صرف دعوت پر لبیک کہتے ہیں، نہ صرف قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ تصدیق کرنے کے بعد ان کے فکر کے اندر تبدیلی، ان کے مزاج کے اندر تبدیلی، ان کے کیریکٹر کے اندر تبدیلی جو آتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان کیا۔ یہ قرآن مجید بہت مربوط کلام ہے، کہیں بھی کوئی ایک آیت بھی بے جوڑ نہیں ہے، ہر آیت کے بعد اس کے اندر سے مفہوم نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے تورات نازل کی، ہم نے انجیل نازل کی، اس کے بعد کتابوں کو کلام کو نازل کرنے کا تسلسل ہم نے قائم رکھا، تورات اور انجیل کے بعد ہم نے قرآن کو بھیجا۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اس سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی نصارہ کو، ہم بھی یؤمنون، وہ اس پر کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تم ایمان لے لاؤ، تم اس کی قدر نہ کرو، تم اسے ٹھکرا دو، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ کرنے کی چیز نہیں ہے، تیار ہی ماننے کے لیے، تیار ہی ایمان لانے کے لیے وہ لوگ جن کو پہلے سے کتاب کا علم دیا گیا تھا، جب ان کے سامنے اس کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، بھائی یتلا علیہم قالوا آمنا بھی، جب اللہ کے رسول نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا تو ان لوگوں نے کہا آمنا بھی، ہم ایمان لے آتے ہیں، یہ واقعی سچا کلام ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد کہا انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، یہ تو حق رب کے طرف سے، پروردگار کی طرف سے، اور اس میں خاص نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ من قبل ہی مسلمین، انا کنا، ہم تو اس سے پہلے اس کتاب کے آنے کے منتظر تھے اور اس رسول کے آنے کے منتظر تھے، اور ہم پہلے سے سوچ رکھے تھے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ کتاب آ گئی، ہماری زندگی میں وہ رسول آ گیا جس کی پیشن گوئی ہے، تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے، تو ہم سرنڈر کریں گے، اس سے پہلے ہم مسلمان ہو چکے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، تو ہم اس سے پہلے سرنڈر کر چکے ہیں اس پیشن گوئی کے حوالے۔ اس کے بعد کہا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو دوہرا اجر ملے گا، ان عیسائیوں کو، ان نصارہ کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا جو پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس کے بعد میری نبوت جب آئے تو مجھ پر بھی ایمان لے آئے، ایسے عیسائیوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، ان کو دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ پہلا تو یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بما صبروا، کجروی کے زمانے میں، اخلاقی بحران کے زمانے میں، عیسائیت کے اندر جو تبدیلیاں آ چکی ہیں، تثلیث کا نظریہ آ چکا، ٹرینیٹی کا کانسیپٹ آ چکا اور اخلاقی برائیاں آ چکی تھیں، ایسے کجروی کے زمانے میں وہ لوگ حق پر ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پہلا اجر تو یہ ہے کہ انہوں نے کجروی کے زمانے میں ثابت قدمی کا رویہ اختیار کیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہر طرف سے تانے کسے جانے لگے، تشنیع ہونے لگی، لوگ گالیاں دینے لگے، بھپتیاں کسنے لگے، ابو جہل بھی گالیاں دینے لگا، مختلف قسم کے لوگ برا بھلا کہنے لگے کہ یہ کیسے بے وقوف اور احمق لوگ تھے، جا جا کر ایک نئے رسول پر ایمان لے آئے، ان کی اتباع کرنے لگے۔ اس طرح کا جب مذاق کیا گیا، استہزاء کیا گیا، تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ بھی بڑی پیاری تفسیر لکھی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ گویا کہ ایک عملی دائی تھے، عمل میدان عمل میں وہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور مصر کے اندر جب انہوں نے ایک تحریک برپا کی تو مختلف زاویوں سے، مختلف گوشوں سے ان پر بھی تنقیدیں ہوئی، تو قرآن مجید سے رہنمائی انہوں نے حاصل کی۔ اس جگہ انہوں نے بہت تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ جب عیسائیوں کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا اور ان کا تمسخر کیا گیا تو ہر آدمی کا نفس چاہتا ہے اگر میرا مذاق کیا جائے، اگر آپ کا مذاق کیا جائے تو غیظ و غضب اندر سے بھڑک اٹھتا ہے، جی چاہتا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے، رو در رو جواب دیا جائے تاکہ غصے کی آگ کو ٹھنڈی کیا جائے اور اس تپش کو جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈک پہنچائی جائے، اس کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ جواب دے، اس کا جو ہے کوئی اعتراض کا جواب دے۔ لیکن مومن کا یہ رویہ ہے کہ استہزاء کا، تمسخر کا، بیجا الزامات کا، گالیوں کا وہ جواب نہیں دیتا، بلکہ ٹھنڈک سے اسے آہستگی کے ساتھ اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے دوہرا اجر، ان کو دوہرا اجر اس لیے ہے کہ کجروی کے زمانے میں ثابت قدم رہے اور استہزاء کا، مذاق کا، الزامات کا جو ان پر چسپاں گئے اس کا انہوں نے بہترین دفاع کیا صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اس جگہ ان کے الفاظ یہیں کہ نفس چاہتا ہے تمسخر اور اذیت کا جواب دیا جائے، غصے کو ٹھنڈا کیا جائے، آتش انتقام کو بجھایا جائے، مگر انہوں نے صبر کا رویہ اختیار کیا، قبیح کا جواب جمیل سے دیا، جاہل کا مقابلہ اطمینان سے، آہستگی سے، رحمت سے اور احسان کے ساتھ انہوں نے اس کا جواب دیا. یہ عظمت کا افق ہے، یہ عظیم چیز ہے، یہ مومنوں کے ہاتھ آتا ہے، یہ اخلاق و کردار. تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے اور اس لیے کہ انہوں نے تمسخر کا، استہزاء کا، مذاق کا جواب نہیں دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اتنی دور سے خرچ کر کے آئے اسلام کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ کلام اللہ سے اثر لینے والے دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں، اگر تم قدر نہیں کرتے نہ کرو. قدر کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، وہ دور سے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، مذاق کا جواب نہیں دیتے اور خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پیسوں سے خرچ کر کے حق کی تلاش میں آتے ہیں. تم اگر اس سرچشمے سے فیضیاب نہ ہونا چاہتے ہو، اس ہدایت سے اگر تم فائدہ نہ اٹھانا چاہتے ہو، تو نقصان تمہارا ہے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر اس کتاب کو ماننے کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ سارا واقعہ صرف عیسائیوں کا نہیں ہے، آپ یہ یاد رکھیں. یہی ہم لوگوں کا طریقہ ہے کہ ہم پڑھتے ہوئے اس کا اپلیکیشن ہم اپنے آپ پر کریں. یہ صرف عیسائیوں کا نہیں ہے، ہم بھی جب پرانے مجید کو پڑھیں تو ہم کو بھی دوہرا اجر ملنا چاہیے. کجروی کے زمانے میں ہم ثابت قدم رہے ہیں، پرانے مجید کی دعوت کو پھیلانے کے نتیجے میں غیر مسلموں کی طرف سے ہو یا مغربی تہذیب کے لوگوں کی طرف سے ہو، خود ہماری قوم کی طرف سے جو اعتراضات ہم پر اٹھائے جائیں، اس تمسخر کا ہم جواب نہ دیں، ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کریں. پھر ہماری فکر کے اندر تبدیلی آئے، ہمارے مزاج کے اندر تبدیلی آئے. وہ کیا تبدیلی؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. لوگ لغو باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو لغو کا جواب لغو سے نہیں دیا جاتا. لغو ایک بیکار چیز ہے، وقت کا قتل کرنے کا نام لغو ہے. لوگ ٹکڑوں میں، چبوتروں پر، ہوٹلوں میں، ٹرینز میں بیٹھ کر کن کن چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، کوئی حاصل نہیں ان چیزوں کا، ان باتوں کا. کوئی بات ہم کریں، کوئی ڈسکشن ہم کریں، کوئی کتاب پڑھیں، کسی ساتھیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں، تو ایسا کام ہونا چاہیے جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، یا تو ہماری نیکی میں اضافہ ہو، یا ہماری عقل میں اضافہ ہو، یا ہمارے علم میں اضافہ ہو، یا ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، یا ہمارے عمل کی ترغیب میں اضافہ ہو، کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بیکار، ایسے چبوتروں میں، ایسے نکڑوں میں، ایسے چائے کے ہوٹلوں میں، ایسے ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے ایسے ڈسکشنز میں شریک ہونا بیکار ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. مومن تو فائدے کا حریص ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آج کی گفتگو سے کچھ فائدہ مجھے ملے. تو ان عیسائیوں کا ایک شعار یہ بتایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، وہ لغو بات سنتے ہیں تو لغو کا جواب وہ نہیں دیتے. کیوں؟ لغو کام وہی لوگ کرتے ہیں جو وقت کے خاطر ہوتے ہیں، جن کو وقت قتل کرنا ہوتا ہے، جن کو ٹائم کل کرنا ہوتا ہے، وہی لوگ لغو کام کرتے ہیں. جن کے پاس قیمتی وقت ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹائم کو کل نہیں کرتے. پھر یہ بھی ہے کہ لغو جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں آوارہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی نصب العین نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی ٹھوس جو ہے ان کے ہاں منزل نہیں ہوتی، اس لیے وہ آوارگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. لغو کے لیے آوارگی بھی ہے، لغو کا جواب دینا بھی آوارگی ہے، لغو کا جواب دینا بھی لغو ہے، لغو کا جواب دینا بھی حماقت ہے. تو قرآن سننے کے نتیجے میں جو کیریکٹر جو آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، اخلاق و کردار جو بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ لغو کا جواب یہ لوگ نہیں دیتے. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی تمہارا طریقہ تم کو مبارک، ہمارا طریقہ ہم کو مبارک. ہم مصروف لوگ ہیں، ہم کام کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں زندگی میں بہت سے کام کرنے ہیں، تمہاری طرح ہم بیکار قسم کے لوگ نہیں ہیں. تو تمہارا طریقہ تم کو مبارک، ہمارا طریقہ ہم کو مبارک. سلام علیکم، ہم تم سے سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم تم سے کنارہ کش ہوتے ہیں، ہمارے پاس الجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم ٹائم کل کرنا نہیں چاہتے اور ہم اپنا قیمتی وقت تمہارے ساتھ ضائع نہیں کرنا چاہتے. لا نبتغی الجاہلین، یہ اس لیے قرآن بتایا کہ عرب کے لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہارے اندر لغو ہے، تمہارے اندر جو ہے صبر نہیں ہے، تمہارے اندر چھچوراپن ہے، تمہارے اندر تمسخر کا رویہ ہے، تمہارے اندر سنجیدگی نہیں ہے، حق کو پانے کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنا تم نہیں چاہتے، اور تمہارے گھر کے اندر حق کی دعوت ہوتی ہے لیکن تم اس کی قدر نہیں کرنا چاہتے. ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات سنائے اور کہا کہ تم اگر ہدایت نہیں لے آنا چاہتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی، آپ اطمینان رکھیں، ہدایت پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے. ہدایت دینا، ہدایت کی بات پہنچانا، آیات کو پہنچا دینا آپ کا کام ہے، لیکن کسی کے دل کے اندر ہدایت کو زبردستی سے اتار دیں، ٹھونس دیں اور ہدایت کا بیج بو کر چھوڑیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں، آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. اس آیت کے پس منظر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب سے بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی، اس لیے کہ حضرت ابو طالب نے بہت محبتوں سے پالا، بہت سرپرستی کی، عنایات کی، شفقت کی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کوشش کی کہ ابو طالب جاتے وقت دنیا سے کم از کم کلمہ حق ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ چچا آپ کلمہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، میں آخر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بات کروں گا، سفارش کروں گا۔ مرتے مرتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مر جاؤں گا تو میری قوم کیا کہے گی؟ کہ موت کے ڈر سے وہ بھتیجے پر ایمان لے آیا، لہذا میں ایمان نہیں لے آنا چاہتا، یہ کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر بہت شاخ گزرا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ چچا جس سے میں بڑی محبت کر رہا تھا ان کو میں ہدایت نہیں دے سکا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تهدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت پہ لے آنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جن کے اندر شوق ہو، جن کے اندر رغبت ہو، جن کے اندر چمن تمنا ہو، جن کے اندر تڑپ ہو، جو آگے بڑھ کر ہدایت کو پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ وہ عالم بالمحتدین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کس کو دی جانی چاہیے۔ ہدایت ایسی سستی چیز نہیں کہ اٹھا کر بانٹ دیا جائے اور ہر طرف سے جو ہے اس کی بارش کر دی جائے، ہدایت اتنی سستے داموں میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے کوشش چاہیے، لگن چاہیے، مگن چاہیے، شوق چاہیے، ذوق چاہیے، جذبہ چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عالم بالمحتدین، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، ہدایت کسے دی جانی چاہیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک پہلو تھا گفتگو کا، پورا ایک پہلو وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم انکار کرنا ہو تو کرو، لیکن جو لوگ کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگیوں میں کیسے کیسے تبدیلی آتی، ایک پہلو یہ آج کی گفتگو کا۔ دوسرا پہلو میں آسان کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس میں کوئی واقعات نہیں، واقعات ہو تو لوگوں کے لیے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، واقعات نہیں، یہ کمنٹس ہیں، یہ تبصرے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو تبصروں کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو آپ کے لیے جو ہے پہلو بہ پہلو بتانا چاہوں گا کہ پہلا فرسٹ فیز ختم ہوا، اب دوسرے فیز میں جو کمنٹس ہیں، جو تبصرے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی دعوت پر ایمان لانے سے لوگ کتراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صاحب ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارے پیروں کے تلے سے زمین کھسک جائے گی اور ہم اچک لیے جائیں گے، لوگ ہم کو دبا لیں گے، دنیا میں ہم مغلوب ہو جائیں گے، ہماری سلطنت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری بڑائی، ہماری عظمت جو عرب کے اوپر اس وقت چھائی ہوئی ہے، وہ گویا کہ ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جائیں گی، اس کا ڈر تھا۔ آج بھی ہے، حق بات کو لوگ سمجھتے ہیں لیکن قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب اگر ہم قبول کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو رعایتیں ہم کو ملتی ہیں، جو کنسیشنز ہم کو ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ آج بھی کتنے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن قبول اس لیے نہیں کرتے کہ صاحب قبول کریں گے تو وہ ساری مراعات ہم کو نہیں مل پائیں گے۔ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب ہونے کے نتیجے میں جو مراعات ہوتے ہیں، جو ریزرویشنز ہوتے ہیں، جو ان کے لیے کنسیشنز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں مل سکیں گی، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے پلید لوگ، اس طرح کے تنگ نظر لوگ دنیا میں ہر زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر ہم تمہاری اتباع کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اچک لیے جائیں گے، ہماری دنیا سے جو ہے سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہ سیکنڈ ہے آج کی گفتگو کا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ وقالوا ان نتبعی الہدا، اگر ہم تمہاری ہدایت کی اتباع کریں گے، ما کا نتقطف، ہم جو ہے من ارضنا، نتقطف من ارضنا، ہماری زمین سے ہم کو اچک لیا جائے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، زمین سے ہم نکال دیے جائیں گے، بے دخل کر دیے جائیں گے، یہ ان کا ڈر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کا جواب دیا اور اس کے چار پوائنٹس ہیں، اس کو بھی ہم سمجھ لیں آسانی سے۔ چار پوائنٹس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ صاحب اگر ہم آپ کے ایمان کو قبول کر لیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، تو گویا کہ ہمارا خسارہ ہوگا، ہمارے مفاد پر ضرب لگے گی۔ ان کا مفاد اس لیے تھا، ذرا ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو اس بات کا زعم تھا کہ وہ بنی اسماعیل کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے وہ نسل ان کی چلتی ہے، اس پر ان کو زعم تھا۔ پھر وہ لوگ کعبے کے متولی تھے، اس وجہ سے بھی پورے عرب کے اندر ان کا ایک مقام تھا۔ پھر یہی نہیں بلکہ قبائل عرب کے، یہ بھی خاص نقطہ ہے نوٹ کرنے کا، کہ ہندو جس طرح سے آج ہمارے ملک کے اندر ہندوتوا جو کورسز ہیں ان کا جو رویہ ہے وہی رویہ ان کا بھی تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جہاں جہاں جاتے تھے عرب میں، ان عرب کے مختلف قبائل میں وہ چھوٹے چھوٹے بت ہوتے تھے، اسنام ہوتے تھے، ہر گاؤں کا، ہر قبیلے کا، ان سارے گاؤں کے قبیلوں کے جو بڑا بت ہوتا ہے اس ایک بت کو لے آ کر لا کر کعبے کے اندر رکھ دیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے پلورلسٹک تھے، لا کر سب کو انکلوڈ کرتے تھے، تو اس قبیلے کے خدا کو بھی لا کر رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ پورے عرب کے اندر مذہبی طور پر ان کی قیادت جم گئی تھی، مذہبی طور پر بھی۔ ایک تو یہ کہ کعبے کے متولی تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ سارے خداؤں کو یہ شامل کر لیتے تھے، جس طرح سے آج کے ہندوتوا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں کتنے ہزار کروڑوں خدا ہیں، بدھا جو ہندوازم کی مخالفت کے لیے اٹھا تھا بدھا کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا. جین مت جو ہندوازم کے اصلاح کے لیے نکلا تھا اس جین کو بھی انہوں نے ہندوازم کا روپ دھار دیا اور اسے بھی حصہ بنا لیا. اور سکھزم وہ بھی ہندوازم کے ریوائول کے لیے ہندوازم کی اصلاح کے لیے سکھزم کا وجود آیا لیکن سکھزم کو بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیا. صرف مسلمانوں کی یہ لوگ نکل نہیں سکے, ان کا حلق جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے کہ اسلام کو نکل سکے. ایک اسلام ہی ہے جو ان کے حلق سے نہیں اتر سکا, ورنہ سب کو انہوں نے اپنے پیٹ کے اندر اتار لیا. بدھا کو بھی اتار لیا, جین کو بھی اتار لیا, سکھزم کو بھی اتار لیا, جتنے مذاہب ان کے خلاف اٹھے ان کو بھی یہ لوگ کھا گئے. یہ ہندوتوا کی تاریخ ہے, یہ ان کا خاصہ ہے. یہی طریقہ قریش کا بھی تھا کہ جتنے خدا مختلف گاؤں کے تھے ان سب کو یہ لوگ نکل گئے, کھا گئے, ان کو لا کر کعبے کے اندر رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سب کے جو ہے پوجا کریں گے, سب کی نگہبانی کریں گے, سب کی دیکھ بھال کریں گے. تو اس طرح سے ان کو مذہبی قیادت, پورے عرب کی مذہبی قیادت حاصل تھی. پھر حاجیوں کو پانی پلا دیتے, یہ بھی ایک بہت بڑا کام کرتے تھے سارے عرب سے, بلکہ ساری دنیا سے. اس زمانے کی معلوم دنیا کے جو جو لوگ ہٹ کے لیے آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے, یہ بھی ان کا ایک مقام تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا مکہ, اور اسی ذریعے سے بندرگاہ سے جو ہے مختلف زمانے کے میٹیریل مختلف جگہوں سے آتے تھے اور اسے روم اور شام اور مصر تک لے جانے کے لیے یہی ایک نیشنل ہائی وے تھا. تو اس طرح سے ان کو ایک مقام تھا پورے عرب کے اندر, بزنس کے اعتبار سے بھی, ریلیجیس اس کے اعتبار سے بھی, کعبے کی متعلقشپ کے اعتبار سے بھی, نسل کے اعتبار سے بھی ان کی چودراہٹ عرب کے اندر قائم تھی. اور یہ تنگ نظر لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے مفادات پر ضرب لگے گی, ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یہی حال آج ہمارے مسلم حکمرانوں کا ہے. انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلامی شریعت ہی اس دنیا کے لیے واحد حل ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی کچھ کرسی کے لیے خطرہ ہوتا ہے اس لیے وہ مغرب کی نقالی کرتے ہیں, بندروں کی نقالی کرتے ہیں اور مغرب کا دم چھلا بن کر رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ اگر اس کا نفاذ کریں گے تو ان کی چودراہٹ ختم, ان کی سلطنت ختم, ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, اس کا ان کو خدشہ ہے. تو یہ میں ہر جگہ بتا رہا ہوں, آپ نوٹ کرتے جائیں کہ جاہلیت کا مزاج وہ خواہ وہ 4000 سال پہلے کا ہو یا 4000 سال بعد کا ہو, انسان کی فطرت, انسان کا مزاج, انسان کی سرشت نہیں بدلی اور جاہلیت کا مزاج بھی نہیں بدلا. تو اس زمانے کے قریش بھی اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے صرف اس لیے خطرہ ڈرتے تھے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اور آج کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چار جواب دیا. پہلا جواب یہ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے جو مفادات ہیں, تمہارا جو اقتدار ہے, تمہاری جو کرسی ہے, تم کو جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی, تم کو معلوم ہونا چاہیے. اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. قرآن کہتا ہے اولم نمکن لہم, کس نے تم کو تمکن عطا کیا؟ اس عرب پر, اس مکے کی تاریخ پر غور کرو. یہ بالکل بے آب و گیا وادی, سنسان یہاں جنگل, کوئی چیز یہاں موجود نہیں تھی, ایک پرندہ پر مارنے کے لیے یہاں موجود نہیں تھا. ایسے جگہ پہ ایک اللہ کا بندہ آیا, اپنی بیوی کو لایا, اپنے شیرخوار بچے کو لایا, ان دونوں کو یہاں آباد کر کے وہ آگے نکل گیا, اور اس ہماری ماں حضرت ابراہیم کی بیوی اور ان کے بچے, ان دونوں کی کوششوں کے نتیجے میں مکہ آباد ہوا اور تم کو یہاں تمکن نصیب ہوا, تمہاری یہاں چودراہٹ قائم ہوئی. تو نوٹ کریں, غور کریں, تو کس نے تم کو بتایا اس جگہ اور تم کو امن عطا کیا؟ خوف کی جگہ امن عطا کیا؟ پوری دنیا میں ہر طرف جو ہے خون خرابہ ہے, لڑائیاں ہیں, فسادات ہوتے ہیں, لیکن صرف حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن عطا کر رکھا تھا, اور پوری دنیا سے پھل کھنچے کھنچے چلے آتے تھے. اس زمانے میں بھی آتے تھے اور آج بھی پھل جو ہے پوری دنیا کے پھل وہاں کھنچے کھنچے چلے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ولکن اکثر لا یعلمون, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زمین کھسک جائے گی, ان کی زمین نکل جائے گی, یہ زمین سے اچک لیے جائیں گے. سوچتے ہیں جب یہ مشرک ہو کر شرک کے اندر لت پت ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا کیا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھلوں کا رزق عطا کیا ہے, تو کیا مومن بن جانے کے بعد ان کو لوگ لقمہ اجل بنا لیں گے؟ کیا مومن بن جانے کے بعد لوگ ان کو لقمہ تر بنا لیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ شرک کی گندگی میں ملوث ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا کیا ہے, چین عطا کیا ہے, تب بھی ان کو چودراہٹ عطا کیا ہے, تو اگر یہ نیک بن جائیں, مومن بن جائیں, تو کیا ان کی زمین کھسک جائے گی؟ پہلا جواب ان کو یہ دیا کہ تم اپنی سرزمین پر غور کرو, اپنے امن کی زندگی پر غور کرو. نمبر ایک. نمبر دو, بھائی تم جس امن کا پر نازاں ہو اور جس چیز کا تمہیں خوف ہے کہ رسول کی دعوت پر ایمان لانے سے تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی، تمہاری دنیا بگڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں گزر چکی ہیں، اس سے پہلے کتنے قوم گزر چکے. ان بستیوں میں رہنے والے لوگ بھی ایسے ہی سوچتے تھے کہ رسول کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے تو گویا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ رسول کی دعوت کا انکار کرنے کے نتیجے میں وہ دنیا سے تباہ کر دیے گئے. کیا تم کو یہ تاریخ نہیں معلوم؟ قرآن پوچھتا ہے وَكَمْ مَا هَلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ. تم جانتے ہو یہ مساکین ہیں ان کے، یہ کھنڈرات ہیں، یہ گرے پڑے جو مکانات ہیں. نوحہ خانی کرتے ہیں ان گزرے ہوئے لوگوں پر، اس سرزمین میں بسنے والوں پر افسوس کرتے ہیں یہ کھنڈرات. تم کو معلوم نہیں ان مسکن سے تم گزرتے ہو، ان کھنڈروں سے تم گزرتے ہو، تو تمہاری ہی طرح ان کی بھی فکر تھی، تمہاری ہی طرح ان کا بھی سوچ تھا. وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہم رسول کی دعوت پر ایمان لائیں گے تو ہماری دنیا بگڑ جائے گی، ہماری زمین کھسک جائے گی. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کی دعوت کا انکار کرنے کے نتیجے میں ان کی زمین کھسک گئی. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہمیشہ اللہ کا نام ہی بلند رہا. سارے یہ لوگ جس طرح سے اتراتے رہے، تکبر کرتے رہے، دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا اور بس اللہ کا نام کائنات کے اندر، دنیا کے اندر باقی رہ گیا. نمبر دو. نمبر تین یہ ہے کہ تمہاری زمین کھسک جائے گی، تمہارا اقتدار ختم ہوگا. کیوں؟ اس کے اسباب تم نے خود مہیا کر لیے ہیں. کیا اسباب ہیں؟ اسباب یہ ہیں وما کان ربک مہلک القرى حتى یبعث. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں مارتا جب تک کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیج دے. اب رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، اگر اس کی دعوت کا تم انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ کرے گا. تم نے گویا کہ اپنے زمین، اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکنے کا سامان تم نے خود کر لیا ہے، مہیا کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے میں یہ بات لازم ہے کہ جب رسول کو بھیج دیا جاتا ہے تو رسول کا انکار کرنے کے نتیجے میں ان کا اقتدار ختم ہونا لازم ہے. یا پھر یہ بھی ہے کہ ایک اور فلسفہ یہ ہے امیہ رسول یتلو علیہم آیاتنا وما کنہ مہلک القرا الا واہلھا ظالمون. اور جب قریے کے لوگ، بستی کے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے، دنیا میں ظلم جب بڑھ جائے گا تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے. تم نے ظلم کا سہارا لیا ہے، تم نے خود اپنی موت کا سامان کر لیا ہے، اب تم کو دنیا سے ختم ہونا ہے، اس کا وقت تمہارے لیے قریب آ چکا ہے. تم نے شامت اعمال کے نتیجے میں خود اپنی تباہی کا سامان کر لیا ہے. آج کی دنیا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے پرسوں بھی بتایا تھا، صرف امت مسلمہ چونکہ تیار نہیں ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اس وقت امریکہ اور مغربی قوم کو، ورنہ ظلم کی انتہا انہوں نے کر دی ہے. اور اب مجھے یاد ہے کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے میں نے ایک تفصیلی مضمون کا ایک بہت بڑا پیج مولانا علی میاں رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ کر بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی چیز سے ڈرنا ہو تو وہ ظلم ہے، اور ہر قسم کے ظلم کو اللہ تعالیٰ بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے، اور ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں چکایا جاتا ہے. باقی اخلاق و کردار، شرک ہے، بت پرستی ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، یہ ساری چیزوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے، لیکن ظلم ایسا ہے کہ اس ہاتھ دے کا معاملہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ظلم کا فیصلہ چکاتا ہے. تو ان مغربی تہذیب کے لیے بھی وقت آ چکا ہے، اور قرآن کہتا ہے عرب کے لوگوں کو یہ تیسری دلیل ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے رسالت کا انکار کیا ہے، تو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے کا وقت آ چکا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے وما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس چودراہٹ پر، جس مال و دولت پر تم اترا رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ متاع قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی وزن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آدمی کو خواہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ مل جائے، 50, 60, 70, 80, 90, 100 سال، اس کے بعد تو لازم انہیں اس دنیا سے کچھ کرنا ہے. اس دنیا میں وہ آدمی کتنے ہی کار، بنگلے، کوٹیاں، عیش، تنوم، ساری چیزیں کر لے، لیکن اس کے بعد اسے ختم ہو کر آخرت کو جانا ہی ہے. تو کہاں تم کو یہ بات کیا نہیں معلوم ہے؟ تم بھول گئے ہو کیا کہ اس دنیا کی حیات پانی پر تم گویا کہ حیات جاویداں کو بھلا بیٹھے ہو، اس حیات پانی پر تم فریبتا ہو اور حیات جاویداں کو تم نے فراموش کر دیا ہے. تم کتنے سال کی زندگی بسر کرو گے؟ تم کتنا مال کماؤ گے؟ تم کتنی چودراہٹ کرو گے؟ تم کتنا اقتدار کرو گے؟ تم کتنی بڑائی دنیا کے اندر بتاؤ گے؟ ساری بڑائی، ساری چودراہٹ، سارا مال، ساری دولت، سارے بنگلے، سارے کوٹے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آخرت کا وہ دن ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہوگی. وما اوتیت من شیء، جو کچھ تم کو ملا ہے، خواہ کتنا ہی کروڑوں کا مل چکا ہو، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے. وزینتها، بس دنیا کے لیے یہ آنکھیں چھنگیاں دینے والی کچھ رنگینیاں ہیں اور کچھ دل نشین چیزیں ہیں. اس کے علاوہ وما عند اللہ خیر وابقى، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے تمہیں تمنا کرنی چاہیے. فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے کورے ہو چکے ہو؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. حضور کی دعوت کا انکار کرنے کا یہ 4 گویا کے اسباب کے لیے جواب تھے. کہا انہوں نے کہ ہماری سرزمین کھسک جائے گی، ہم اچک لیے جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ اچک لیے جائیں تو کیا ہوا، یہ دنیا کی زندگی قلیل ہے، آخرت کی زندگی کی فکر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کو اسی کی دعوت دے رہے ہیں، اسی آخرت کی پائیدار زندگی کی کامیابی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کو تج دیا جا سکتا ہے، دنیا کی زندگی کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، یہی عقل مندی کا رویہ ہے۔ انہیں کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، کل قیامت کا ایک منظر آئے گا اور اس کے بعد جو ہے قارون کا قصہ تفصیل سے آئے گا، اور یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس سے پہلے فرعون کا، حمان کا، ان سب کا قصہ گزرا ہے، لیکن قارون کا قصہ پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور سورت میں بھی آگے ایک اور سورت میں بھی ہم قارون کا قصہ پڑھیں گے، لیکن قارون کا قصہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ نوٹ کریں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں گفتگو ختم کی ہے وہ مال و دولت پر ہے، تم مال و دولت پر ریچتے ہو، دنیا کی زندگی پر فریبتا ہو، اس لیے تم اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کرتے ہو۔ اس تمہارے پاس کیا دولت ہوگی، تمہارے دولتوں کے ہزار گنا زیادہ دولت قارون کے پاس تھی وہ دولت، لیکن وہ ساری دولت اس کے کچھ کام نہ آئی، وہ زمین میں غرق کر دیا گیا، دھسا دیا گیا۔ یہ گویا کہ کنٹینیویشن ہے، ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی مضمون ہے جو کنٹینیو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، کتاب اللہ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس نعمت کی قدر پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کتاب کو پانے کے نتیجے میں ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما، ہماری فکر کے اندر تبدیلی پیدا فرما، ہمارے اخلاق کے اندر تبدیلی پیدا فرما، ہمیں لغو چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کو قتل کرنے سے ہماری حفاظت فرما، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جاہلوں سے منہ لگنے سے اے پروردگار ہماری حفاظت فرما، جاہلوں سے الجھنے کے بجائے حسن خلق کے ساتھ کنارہ کشی کا رویہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہدایت کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور دنیا کی فانی زندگی پر فریفتہ ہونے اور ریچنے کے بجائے آخرت کی دائمی زندگی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اس کی تمنا ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اور اے پروردگار آخرت کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دنیا کی بھی اچھی زندگی عطا فرما، آخرت کی بھی اچھی زندگی عطا فرما، دونوں جہاں میں عزت و سربلندی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان پروگراموں کو قبول فرما، یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرما۔